اتوار 23 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ عادل شاہ زیب کا سلام۔ شام کے شہر حلب میں جنگ بندی کے خاتمے کے بعد روس کی جانب سے فضائی حملے، لیکن
روس کی میڈیا میں اس کے بارے میں ایک اہم خبر ہے، وہ یہ کہ اتحادی فضائیہ نے حلب سے کچھ دور 8 پل توڑ دیے ہیں۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے۔ شام کے شہر حلب میں 3 دن کی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سینیچر کو رات گئے ایک بار پھر شدید جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ روس نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی کا اعلان کیا تھا، جس میں جمعے کو مزید 24 گھنٹے کی توسیع بھی کی گئی تھی۔ تفصیل سنیے ذیشان حیدر سے۔
حملے میں شہر کے جنوب مغربی حصوں کو نشانہ بنایا گیا، جہاں باغیوں اور حکومتی فورسز میں لڑائی جاری ہے۔ لڑائی میں عارضی وقفے کے دوران شہریوں کے انخلا کے لیے 8 راستے بنائے گئے تھے۔ تاہم ایک باغی گروہ کے اہلکار کے مطابق شہر چھوڑنے کی کوشش کرنے والوں کو ارد گرد کے علاقوں میں شیلنگ کا سامنا کرنا پڑا اور وہ باہر نہیں نکل سکے۔ جمعے کو اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ تحفظ کی یقین دہانی نہ ہونے کے سبب شہر میں موجود بیمار یا زخمی افراد کو باہر نہیں نکالا جا سکا۔ واضح رہے کہ روس شام میں باغیوں کے خلاف شامی حکومت کے ساتھ مل کر باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں فضائی حملے کر رہا ہے۔
ادھر انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق حلب میں بمباری کے آغاز سے اب تک تقریباً 2700 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 2.5 لاکھ شہری شہر میں محصور ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ حالیہ برس افغانستان میں پوست کی کاشت میں 10%، جبکہ افیون کی پیداوار میں 43% اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 2 لاکھ ہیکٹر سے زائد رقبے پر پوست کاشت کی جا رہی ہے، تاہم اس سال موسم سازگار ہونے کی وجہ سے اس کی پیداوار زیادہ ہوگی۔ افغانستان کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پوست پیدا کرنے والے ممالک میں ہوتا ہے، جسے بعد میں ہیروئن تیار کی جاتی ہے۔ ادھر افغان حکام اور طالبان ذرائع کے مطابق طالبان کا ایک وفد بدھ کے روز اسلام آباد آ چکا ہے۔ وفد افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان گزشتہ ماہ دوحا میں ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں پاکستانی حکام کو آگاہ کرے گا۔ سنیے ذیشان علی سے۔
پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے طالبان وفد کی پاکستان آمد کے حوالے سے لا علمی کا اظہار کیا ہے، جبکہ دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے وفد کے پاکستان آنے کی تصدیق کی۔ انہوں نے بتایا کہ وفد پاکستان میں افغان پناہ گزینوں کو درپیش مسائل کے بارے میں پاکستانی حکام سے بات چیت کے لیے آیا ہے۔ افغان طالبان کا یہ وفد ایک ایسے وقت میں اسلام آباد آیا ہے جب طالبان ذرائع کے مطابق پچھلے کئی ہفتوں سے کوئٹہ میں سیکیورٹی فورسز نے افغان طالبان کے کئی رہنماؤں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ وفد میں ملا سلام حنیفی، ملا جان محمد اور مولوی شہاب الدین دلاور سمیت کوئٹہ سے بھی کچھ طالبان رہنما شامل ہیں۔
عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے موصل میں جاری آپریشن سے حکومتی توجہ ہٹانے کے لیے مغربی صوبے انبار میں تازہ حملے کیے ہیں۔ سنیے سارا حسن سے۔
رتبہ قصبے کے میئر نے بتایا کہ دولت اسلامیہ نے ان کے علاقے میں 3 جانب سے خطرناک حملے کیے ہیں۔ انہوں نے عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی سے قصبے میں مزید نفری بھجوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب موصل میں دولت اسلامیہ کے زیر کنٹرول علاقے میں کرد افواج کارروائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ ایک ہفتے قبل حکومت اور کرد افواج نے عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑوانے کے لیے مشترکہ آپریشن شروع کیا تھا۔
عراق سے ہی تازہ اطلاعات کے مطابق کرد پیشمرگہ افواج نے دولت اسلامیہ کے مضبوط گڑھ سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود قصبے باشیکا کا کنٹرول بھی سنبھال لیا ہے۔ افغانستان سے اطلاعات ہیں کہ طالبان نے ہلمند صوبے میں 3 اکتوبر کو پولیس کے ایک مرکز پر کیے گئے خودکش حملے کی ویڈیو جاری کی ہے۔ 23 منٹ دورانیے کی یہ ویڈیو ڈرون کیمرے سے بنائی گئی ہے۔ افغان حکومت کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ طالبان کی جانب سے انٹرنیٹ پر جاری ہونے والی یہ ویڈیو حقیقی معلوم ہوتی ہے۔ ادھر عراق کی پارلیمنٹ نے شراب بنانے، فروخت کرنے اور درآمد کرنے پر پابندی لگانے کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ تفصیل سنیے سبناز سے۔
عراقی پارلیمنٹ کے اس فیصلے کے مخالفین کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے اقلیتوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں جن کی آئین ضمانت دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل کریں گے۔ پابندی کے حق میں ووٹ دینے والے رکن پارلیمان عمار توما نے کہا کہ آئین کے مطابق اسلام کے اصولوں کے منافی کوئی بھی قانون نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ صدام حسین کی حکومت کے زوال کے بعد سے شراب کی خرید و فروخت پر تنقید کی جا رہی تھی اور بغداد شہر میں ایسی دکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب عراق کے دوسرے سب سے بڑے شہر موصل کو نام نہاد شدت پسند گروپ دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑانے کے لیے جنگ جاری ہے۔
ڈیموکریٹک جماعت کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کا کہنا ہے کہ انہیں اب پرواہ نہیں کہ ان کے حریف ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں، بلکہ ان کی توجہ مسائل پر مرکوز ہوگی۔ امریکی صدارتی انتخاب میں صرف 16 روز باقی ہیں اور زیادہ تر توجہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مہم کے ساتھ جڑے تنازعات پر مرکوز ہے۔ ہلری کلنٹن اس وقت رائے عامہ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ سے آگے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، شام کے شہر حلب میں جنگ بندی کا وقفہ ختم ہونے کے بعد شامی باغیوں اور اسد حکومت کی فوج کے درمیان شدید جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں۔ اسی موضوع پر نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات نازیہ گلزار کی زبانی سنتے ہیں، جس کی شروعات صوتی جھلک سے ہوتی ہیں۔
شام کے شہر حلب میں 3 دن کی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سنیچر کی رات ہونے والی اس لڑائی کے دوران فضائی حملے بھی کیے گئے۔ اس کارروائی میں روس شامی حکومت کی مدد کر رہا ہے۔ حلب کے رہائشی اسماعیل عبداللہ نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے آنکھوں دیکھا احوال کچھ یوں بتایا۔
جب سے جنگ بندی ختم ہوئی ہے تب سے میں دیکھ رہا ہوں کہ حلب میں بمباری ہو رہی ہے اور سنائپرز بھی لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ریڈیو پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ جنگی طیارے شہر پر منڈلا رہے ہیں۔
شام اور روس کی حکومتوں نے گزشتہ ہفتے حلب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جنگ بندی میں عارضی وقفے پر اتفاق کیا تھا، جس کا مقصد وہاں سے عام شہریوں اور زخمی افراد کا انخلاء تھا۔ جنگ بندی میں اس عارضی وقفے کے دوران شہریوں کے انخلاء کے لیے 8 راستے بنائے گئے تھے، لیکن مقامی افراد کے مطابق یہ راستے محفوظ نہیں تھے۔ اسماعیل عبداللہ بتاتے ہیں،
روس کہتا ہے کہ انسانی امداد پہنچانے اور لوگوں کے انخلاء کے لیے محفوظ راستے موجود ہیں، لیکن کوئی اس بات پر یقین نہیں کرتا، کیونکہ کئی بار ایسا کہا جا چکا ہے اور جو لوگ شہر سے نکلنے کی غرض سے ان راستوں پر جاتے ہیں انہیں گولہ باری اور سنائپرز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
ادھر کچھ اس طرح کے خدشات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جنگ بندی کے دوران بھی حلب کے محصور علاقوں تک انسانی امداد نہیں پہنچائی جا سکی۔ جمعے کو اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ سلامتی کی یقین دہانی نہ ہونے کے سبب شہر میں موجود بیمار یا زخمی افراد کو نکالے جانے کے منصوبے پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگے لاوروف نے اس کا الزام النصرہ فرنٹ کے جنگجوؤں پر لگایا ہے۔
ہمیں ان حقائق پر شدید تشویش ہے کہ ماسکو اور دمشق کی جانب سے حلب کے حالات کو معمول پر لانے کی کوششوں کے باوجود ہم نے دیکھا کہ النصرہ کے جنگجو شہر کو چھوڑنے سے انکاری ہیں، اور مشرقی حلب میں پھنسے شہریوں کا علاقے سے انخلاء روکنے کے لیے ہر طرح کے وحشیانہ ہتھکنڈے استعمال کر رہے ہیں۔
انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ حلب میں بمباری کے آغاز سے اب تک تقریباً 2700 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 2.5 لاکھ شہری لڑائی کی وجہ سے شہر میں محصور ہو گئے ہیں۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات سنا رہی تھیں نازیہ گلزار۔ روس اور شام کی افواج نے حلب کے مضافات پر فضائی حملے کیے ہیں۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے ماسکو میں مقیم صحافی ڈاکٹر مجاہد مرزا سے بات کی اور پوچھا کہ خود روس کے میڈیا میں حلب کی تازہ صورتحال کے بارے میں کس طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔
روس کی میڈیا میں اس کے بارے میں جو آج کی تازہ اور اہم خبر ہے وہ یہ کہ اتحادی فضائیہ نے حلب سے کچھ دور 8 پل توڑ دیے ہیں جو بنیادی پل ہیں۔ اب ویسٹرن میڈیا میں بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا، میرا خیال ہے، میں نے تو نہیں پڑھا نہ ہی دیکھا اس بارے میں، لیکن انہوں نے اس بارے میں یہی بتایا ہے۔ اور مزید یہ ہے کہ انہوں نے عراق کے بارے میں آج بتایا کہ عراق میں کوئی جلوس، پرامن جلوس جا رہا تھا جس پہ فضائی نے بمباری کی ہے، بہت سارے لوگ مارے گئے، اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں وہاں پہ۔ تو
اچھا، روسی حکومت کا موقف کیا ہے اس پر؟ کسی اہلکار نے کوئی بیان دیا ہے خصوصاً جو حلب کی تازہ صورتحال ہے؟
جی ہاں، وہ براہ راست بیان اس بارے میں تو نہیں ہے۔ بہرحال زہاروا جو ہے ان کی وزارت خارجہ کی اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے کہا ہے آج کہ دنیا کو چاہیے کہ مقابلہ کرے کہ صدام کے دور میں کتنے لوگ مارے گئے تھے اور امریکیوں کے عہد میں کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں. تو یہ ایک طرح سے بیان ہی ہے کہ امریکیوں کا جو عہد ہے یا امریکی جب سے اس علاقے میں آئے ہیں تو زیادہ لوگ مر رہے ہیں بنسبت اس کے صدام کے زمانے میں جتنے لوگ مرے تھے.
ڈاکٹر صاحب, عراق کے شہر موصل کی طرف اگر دیکھا جائے دوسری طرف شام سے, تو وہاں پہ نام نہاد دولت اسلامیہ کو موصل شہر سے ان کو کنٹرول ان کا چھڑانے کے لیے ایک بڑی کارروائی کی جا رہی ہے, تو اس کو روس میں کس طرح دیکھا جا رہا ہے؟ خصوصاً ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ اس کارروائی سے شدت پسندوں کو شام کی طرف دھکیل دیا جائے گا. ایسا کوئی پوائنٹ آف ویو سامنے آیا ہے یا کوئی بات ہوئی ہے روس میں میڈیا میں وہاں کی؟
جی, 17 اکتوبر کو جب یہ حملہ کیا گیا تھا تو 18 اکتوبر کو روس کے وزیر خارجہ سرگی لوروف نے انٹرویو دیا تھا وہاں کی سب سے معروف ایجنسی تاس کو, جس میں انہوں نے صاف طور پہ کہا تھا کہ اگر یہاں سے دہشت گرد شام کی طرف آئے تو ہم ان کے خلاف فوجی کارروائی کریں گے. اور انہوں نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ مغرب نے, اتحادی قوتوں اور عربوں نے یہ نہیں سوچا کہ موصل کو کس طرح پوری طرح محصور کرنا چاہیے, انہوں نے ایک حصہ خالی چھوڑ دیا ہے. پھر انہوں نے یہ بات دہرائی تھی کہ اگر ایسا ہوا کہ وہ اس طرف آئے تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. البتہ آج کی تازہ خبر جو روس کے میڈیا کے موصل کے سلسلے میں, وہ یہ ہے کہ عراقی افواج وہ شمال کی جانب سے موصل کے نزدیک پہنچ رہی ہیں.
اچھا, اور ڈاکٹر صاحب, رشیا میں, روس میں, وہاں پہ جو عام پبلک ہے, وہاں کے عوام ہیں, ان میں کیا پرسیپشن ہے اس پوری یہ جو جنگ جاری ہے اور روس اس میں بڑا کردار ادا کر رہا ہے شام میں جو اس وقت جنگ جاری ہے خصوصاً حلب میں؟
روسی بہت قوم پرست لوگ ہیں, وہ اپنی قوم کو بہت اہمیت دیتے ہیں جرمنوں کی طرح. تو جب سے پوتن کی ریٹنگ بہت زیادہ ہوئی ہے, اس کا مطلب یہی ہے کہ لوگ اس کی ہر بات لبیک کہتے ہیں اور انہیں اس بات میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ ان کی افواج شام میں لڑ رہی ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شام میں شام کے لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہیں اور شام کے لوگوں کو اپنے ملک کا مقدر خود اس کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے. لوگوں کا تاثر تو یہی ہے.
اچھا, جس طرح ویسٹرن ممالک یا یہاں پہ میڈیا میں جس طرح ایک پکچر یہاں پہ ہے پورٹرے کی جا رہی ہے کہ حلب میں جو روسی اور شامی افواج کی بمباری ہے, اس سے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز وہاں پہ ہو رہی ہیں اور عوام جو ہیں, عام عوام جو ہیں حلب میں, ان کو ایون جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ بھی کچھ نہیں ہو پا رہا, اور اقوام متحدہ کے قافلوں کو, اس طرح کی جو امدادی تنظیمیں ہیں ان کے قافلوں کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, تو ایسی کوئی اس کے خلاف کوئی کنسرن یا آوازیں روس میں آئیں؟
لیکن یہ پہلی بات تو ہے کہ روس نے جب سے شام میں کارروائی شروع کی ہے تو وہ اپنے تمام بڑے میڈیا پہ, ان کا ایک چینل ہے پیروے کہتے ہیں اسے, فرسٹ چینل, اور دوسرا RT جو سب جانتے ہیں, رشیا ٹوڈے, تو اس پہ وہ مسلسل باقاعدہ کارروائی دکھاتا ہے. جب بھی کوئی بومبنگ ہوتی ہے, فضائیہ کی تمام کارروائیوں کو باقاعدہ وہ میپنگ کے ذریعے بڑے ماڈرن طریقے سے سب کو دکھاتا ہے کہ ہم وہ کیسے کر رہے ہیں. ظاہر اس میں کولیٹرل ڈیمیج کوئی ہوتا ہے تو وہ بقول ان کے وہ علاقے دہشت گردوں کے یا دہشت گردوں کے بہی خواہوں کے ہوتے ہیں تو ان کا ہی نقصان ہوتا ہے. ہاں, البتہ چند عام لوگ ظاہر جنگ میں مارے جائے تو اس کو کوئی اتنا خاتمہ نہیں لایا کرتا.
یہ تھے ماسکو میں مقیم صحافی ڈاکٹر مجاہد مرزا. عراق کے شہر موصل میں آپریشن تو جاری ہے, لیکن ساتھ ہی شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے موصل میں لڑائی سے توجہ ہٹانے کے لیے مغربی صوبے انبار میں اب حملے شروع کر دیے ہیں. رتبہ قصبے کے میئر عماد میسل کے بقول, دولت اسلامیہ نے ان کے علاقے میں 3 جانب سے خطرناک حملے کیے ہیں اور حکومتی افواج اور دولت اسلامیہ کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے. سنیے BBC Urdu.com کی رپورٹ سبناز سے.
رتبہ کے میئر نے عراق کے وزیر اعظم حیدر علی بادی سے کہا ہے کہ وہ حالات پر قابو پانے کے لیے رتبہ میں مزید نفری بھجوائیں. سن 2014 میں دولت اسلامیہ نے رتبہ پر قبضہ کیا تھا, لیکن حکومتی افواج نے 4 ماہ قبل ہی رتبہ کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کروایا تھا. موصل میں حکومتی آپریشن کے بعد سے دولت اسلامیہ پر دباؤ بڑھا ہے, جس کے بعد دولت اسلامیہ نے کئی علاقوں میں خودکش حملے کیے ہیں. اس سے پہلے جمعے کو دولت اسلامیہ نے موصل سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شہر کرکوک میں حملہ کیا, جس میں 35 افراد ہلاک اور 120 زخمی ہوئے تھے. مشرق وسطی کے امور پر BBC کے تجزیہ کار کا کہنا ہے کہ رتبہ پر ہونے والا حملہ عراق کے شام سے متصل سرحد سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوا ہے, اس لیے اس حملے سے موصل میں جاری آپریشن متاثر ہونے کا امکان کم ہے. انہوں نے کہا کہ موصل کے قریب کرکوک میں ہونے والا حملہ اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ عراق کے لیے دولت اسلامیہ ابھی بھی خطرہ ہے. دوسری جانب کردوں کی پیشمرگاہ نے موصل میں دولت اسلامیہ کے زیر کنٹرول علاقوں میں ان پر حملہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ ایک ہفتہ قبل حکومت اور کرد افواج نے عراق کے دوسرے بڑے شہر موصل کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑوانے کے لیے مشترکہ آپریشن شروع کیا تھا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سنی سبناز سے۔ مشرق وسطی کی صورتحال کے باعث امریکہ اور روس کے تعلقات سر جنگ کے بعد سے اس وقت سب سے زیادہ کشیدہ ہیں۔ اس موضوع پہ میں نے بات کی انٰٹرنیشنل پالیٹکس اور روسی امور کے ماہر تجزیہ کار ڈاکٹر نجم عباس سے اور پوچھا کہ مشرق وسطی میں امریکہ اور روس کے طویل المدت اسٹریٹجک مقاصد یا اہداف ہیں کیا؟
اگر ہم کالونیل ایج سے دیکھیں تو برطانیہ نے جب جب جو ہے وہ ان ممالک میں اپنے تسلط کو جو ہے وہ آزاد کیا تو امریکہ اور خاص طور پہ امریکہ کی جو آئل کمپنیز تھیں انہوں نے گریجولی اپنا جو اثر و نفوذ ہے اور معاشی کنٹرول ہے اور سیاسی نفوذ ہے وہ مشرق وسطی میں بڑھایا، کیونکہ ان کی جو گروئنگ انڈسٹری تھی صنعت کے لیے ان کو توانائی چاہیے تھی اور وہ اس پر اپنا تسلط رکھنا چاہتے تھے، کیونکہ ایک سرد جنگ امریکی کیمپ میں اور اس وقت کے سوویت کیمپ میں تھی تو کچھ ممالک میں سوویت یونین نے اور 1991 کے بعد سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد روس نے اپنا تسلط جو ہے ان علاقوں میں رکھنے کی کوشش کی، مثال کے طور پہ یمن میں اور شام میں اور کسی حد تک مصر میں اور لیبیا میں۔ تو یہاں پر یہ کشمکش اس طرح سے یہ ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے امریکی معاشی طاقت کم ہو رہی ہے اور معاشی طاقت کے ساتھ ساتھ سیاسی طاقت اور سفارتی طاقت جو ہے اس میں بھی کمی آ رہی ہے، اور روس جو ہے وہ اس کمی کا یا اس خلا کا جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تاکہ عالمی سطح پر مذاکرات کی میز پر اس کی آواز اور اس کا وزن جو ہے اس کی قدر افزائی ہو۔ تو یہ اگر سیریا کے آپ تناظر میں دیکھیں گے، یمن کے تناظر میں دیکھیں گے، یا عراق میں اس وقت موصل میں جو جنگ ہو رہی ہے اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں طرف وہ نفوذ کی ایک جنگ ہے۔ اب اس کا ہمیں ایک اثر جو ہے انتخابی مہم جو امریکہ میں صدارتی انتخابات 8 نومبر کو ہونے والے ہیں اس میں بھی نظر آتا ہے کہ گو کے امریکی ووٹر کی جو فوری مسائل ہیں ان میں کہیں کسی کا سیریا سے یا عراق سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے دو صدارتی امیدواروں ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن نے روس کے بارے میں اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن کے بارے میں کچھ تبصرے کیے، ان سے روس اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں ان میں ایک خلش جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔
یہ تھے ایسٹ اینڈ ویسٹ انسٹیٹیوٹ میں روسی امور کے ماہر ڈاکٹر نجم عباس۔ اب رخ کرتے ہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کا، جہاں علیحدگی پسند رہنما یاسین ملک کی طبیعت اچانک ناساز ہونے کے باعث انہیں جیل سے ہاسپٹل یا ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے میں نے کچھ دیر پہلے بات کی سری نگر میں ہمارے ساتھی ریاض مسرور سے۔
جی دیکھیں، فی الوقت وہ جو یہاں سب سے بڑا ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے ایڈوانس میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، وہاں کے انٹینسو کیئر یونٹ میں داخل ہیں اور وہاں پہ ان کا علاج ہو رہا ہے۔ دراصل ان کو جب جولائی میں جب برہان وانی کی ہلاکت کا واقعہ پیش آیا ایک انکاؤنٹر میں، تو اسی رات ان کو گرفتار کیا گیا تھا۔ دیگر علیحدگی پسندوں کو بھی ہاؤس اریسٹ کیا گیا تھا۔ تو ان کو گرفتاری کے بعد کوئی 3 ہفتے تک سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا اور 30 جولائی کو ان کو سینٹرل جیل منتقل کیا گیا۔ تو ان کی پارٹی جو ہے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، اس کا کہنا ہے، آج ہی ایک بیان جاری کیا گیا ہے، اس میں ان کا کہنا ہے کہ یاسین ملک کی جب گرفتاری ہوئی تو وہ اس وقت بھی بیمار تھے، وہ پہلے سے ہی کئی عارضوں میں مبتلا ہیں، ان کو جو ہے دل کا بھی پرابلم ہے
جی،
اور ان کی کڈنیز بھی اچھی طرح سے کام نہیں کر رہی ہیں۔ ہماری ڈاکٹروں سے بات ہوئی جو آج ان کا علاج کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ 7.5 mm کا سٹون جو ہے وہ ان کے ارتھم ہے۔ تو اس سے لگتا ہے کہ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہیلتھ کیئر پرابلم ہے جس کو کنٹینیوس میڈیکل اٹینشن کی ضرورت ہے۔ لیکن 21 اکتوبر کو انہوں نے پین کی شکایت کی تھی، تو اس کے بعد ان کو ایک پرائیویٹ کلینک پہ لیا گیا جیل اتھارٹیز کے ذریعے ہی، تو وہاں پہ ان کا ایک ٹیسٹ کرایا گیا جس کے بعد ان کا جو دایاں بازو ہے تو دائنے بازو میں کافی زیادہ سویلنگ ہو گئی اور دیر رات تک ان کو میڈیکل اٹینشن نہیں ملا جس کی وجہ سے معاملہ سیریس ہو گیا اور آج وہ انٹینسو کیئر یونٹ میں ملٹیپل کنڈیشنز کے لیے داخل.
اچھا ریاض, آپ نے کہا کہ آپ کی ڈاکٹرز وغیرہ سے بھی بات ہوئی, پھر آپ نے ذکر کیا دائیں بازو کی سویلنگ کا, تو کچھ رپورٹس ایسی بھی ہیں کہ شاید انہیں کوئی انجیکشن غلط طریقے سے لگ گیا تھا یا اس طرح کی کوچھ اطلاعات سامنے آئی تھی, تو کیا؟
بالکل, یہ تو بالکل واضح ہو چکا ہے کہ ان کو جیل اتھارٹیز نے ایک پرائیویٹ کلینک پہ ایک ٹیسٹ کرایا تھا, وہ رگ میں ایک سوئی چبھونے کے بعد جو ہے وہ خون نکالا جاتا ہے, وہ غلط طریقے سے ہوا تھا. اس کی وجہ سے ڈاکٹروں سے میری جو بات ہوئی انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ان کے بازو میں انفلیمیشن ہوگی اور بہت زیادہ جو ہے وہ بازو ان کا متورم ہو گیا. تو اس میں ورم کی شکایت کے بعد اس میں یاسر ملک صاحب نے جو اپنے ترجمان اپنی پارٹی کے ترجمان سے بات کی ہے آج دن میں, ان کا کہنا ہے کہ جب ان کو وہ انجیکشن لگایا گیا تو ایسا انہیں لگا جیسے ان کے بازو کے اندر ایک بلاسٹ ہو گیا ہو. تو اس طرح سے اب وہ چونکہ ایڈوانس میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے یہاں سری نگر کے بڑے ہاسپٹل میں ہیں, تو ان کو آج گلوکوز لگانے کی ضرورت پڑی تھی, تو اس لیے ان کے دونوں بازو جو ہے وہ انجیکشن کی وجہ سے اتنے زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو گئے ہیں کہ ان کے پاؤں میں اب گلوکوز کی سوئی لگانی پڑی ہے.
یہ تھے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے شہر سری نگر سے ہمارے ساتھی ریاض مسرور, جن کا کہنا تھا کہ علیحدگی پسند رہنما یاسین ملک کی صحت کافی خراب ہے, ان کے گردے میں پتھری ہے اور وہ اس وقت سری نگر کے ہسپتال کے آئی سی یو میں زیر علاج ہیں. یاد رہے کہ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں شورش اور کرفیو اور احتجاجوں کا جو سلسلہ شروع ہے اس کو 105 سے زیادہ دن گزر چکے ہیں. اور اب ذکر پاکستان کا, پاکستان کے صوبے بلوچستان میں جعلی اور غیر معیاری ادویات کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے. سرکاری حکام کے بقول جعلی اور غیر معیاری ادویات زیادہ تر بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں میں فروخت کی جاتی ہیں. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
ایف آئی اے یعنی وفاقی تحقیقاتی ادارے نے کوئٹہ شہر میں علمدار روڈ پر واقع ایک فلیٹ پر چھاپا مارا اور وہاں سے 3 کروڑ روپے سے زائد کی جعلی اور غیر معیاری ادویات برامد کی. اس دوران 3 ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا. اس حوالے سے ایف آئی اے کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سلطان آفریدی کا کہنا تھا.
اور پھر ریٹ کیا آپ نے دیکھا کہ کتنے میڈیسن برامد کیا, یہ سارے لائف سیونگ ڈرگ ہے اور یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا رہا ہے, فیک میڈیسن ہے یہ, اصل کے اس پہ ریٹ پہ بیچ رہے تھے جس پہ ایف آئی اے نے ریٹ کر کے اس کو پکڑا ہے.
ایف آئی اے کے حکام کا کہنا ہے کہ جعلی اور غیر معیاری ادویات زیادہ تر بلوچستان کے دور دراز کے علاقوں میں فروخت کی جاتی ہیں.
پورے بلوچستان میں جو غریب اور ان پڑھ لوگ ہیں وہ ایریا جو بیکورڈ ایریا ہے وہاں پر یہ سپلائی کرتا ہے, کیونکہ سٹی میں کافی لوگ لے کے پڑے ہیں, اس کی میڈیسن پہچان ہے, لیکن جہاں بیکورڈ ایریا ہے وہاں پر میڈیسن کس کو پہچانی ہے, اس لیے اس کی مارکیٹنگ جو ہے بیکورڈ ایریا.
بلوچستان میں ادویات کہاں سے لائی جاتی ہیں, اس حوالے سے سلطان افریدی کا کہنا ہے.
زیادہ تر تو انڈین اور چائنا میڈیسن آتے ہیں, لیکن یہ 2 نمبر میڈیسن جتنی بھی آتے ہیں یہ دوسری صوبوں سے, لاہور ہے, فیصل آباد ہے, پشاور ہے, ان سے میڈیسن آتے ہیں.
بلوچستان اسمبلی کی پبلک کاؤنٹس کمیٹی نے بھی جعلی ادویات کی فروخت کا سختی سے نوٹس لیا تھا. کمیٹی کے چیئرمین عبد المجید خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ سلسلے میں کارروائی کی ہدایت کی گئی ہے.
ہیلتھ کے حوالے سے میں نے کہہ دیے پورے صوبے میں میڈیکل اسٹورس جن کو لائسنس ایشو ہوئے اگر وہ موجود نہیں تھا سیل کیا جائے, اور اگر وہ موجود نہیں تھا ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹے جائے. زیادہ معیار کی دوائیاں جو ہے جو ایکسپائری ہیں ان کو قبضے میں لیا جائے.
ضلع کوئٹہ کی انتظامیہ کی جانب سے بھی جعلی ادویات اور عطائی ڈاکٹروں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. ایک سرکاری اعلامیہ کے مطابق گزشتہ 3 روز کے دوران کوئٹہ شہر اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں 50 سے زائد میڈیکل اسٹورس اور کلینکس کو بند, جبکہ 5 عطائی ڈاکٹروں کو گرفتار کیا گیا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر, جہاں اس وقت آپ سب سے زیادہ جو خبر پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دھرنے کے نتیجے میں تیسری قوت آئی تو ذمہ دار نواز شریف ہوں گے. یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کا. اس کے علاوہ راج ٹھاکرے کے 3 مطالبات, فلم کے آغاز میں اڑی کا پیغام چلائیں گے, یہ کہنا ہے راج ٹھاکرے کا. انڈیا کی بالی ووڈ انڈسٹری کے بارے میں تیسرے نمبر پر جو خبر ہے وہ ایشین چیمپئنز ٹرافی کی خبر ہے, جس میں انڈیا نے روایتی
شریف پاکستان پر ایک گول سے فتح حاصل کر رہی ہے. اس کے علاوہ جو اسی خبر کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ملیشیا میں جاری ایشیائی چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ میں انڈیا نے پاکستان کو 2-3 میں 3 سے شکست دی ہے. اتوار کو وہاں کھیلے گئے میچ میں سنسنی خیز اور تیز کھیل دیکھنے کو ملا. اس کے علاوہ اس میچ میں پہلے کوارٹر میں میچ بغیر کسی گول کے برابر تھا, تاہم دوسرے کوارٹر کے آغاز میں ہی انڈیا کے پردیپ مور کے گول کی بدولت سبقت حاصل کر لی تھی. تو اس خبر کی تفصیل اگر آپ پڑھنا چاہیں تو bbcurdu.com پر آئیے. آپ اس کے علاوہ بھی تجزیے تبصرے اور رپورٹس پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ وسعت اللہ خان کا کالم جو آگے آپ کو سربین میں سنوائیں گے بھی, صحافت کی اسٹرپٹیز وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور آئیے اب ہم آپ کو ہماری ویب سائٹ کے پاکستان سیکشن کی کچھ تفصیلات بتائیں جس میں نینوں کی زبانوں پر بھروسہ نہیں آتا, اڑیں گے پرزے, یہ کالم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. سیربین ابھی جاری ہے.
بات بی بی سی کے ساتھ.
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے.
اپنی آرا, مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے, انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میں وزیر پانی اور بجلی ہوں.
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر, فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے,
میرا سوال یہ ہے,
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین, آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
اور اب کھیلوں کی خبروں کے ساتھ سبناز.
انڈیا نے پاکستان کو ملائیشیا میں ہونے والے ایشیائی چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ میں 2-3 سے شکست دے دی ہے. پہلے کوارٹر میں میچ بغیر کسی گول کے برابر تھا, تاہم دوسرے کوارٹر کے آغاز میں ہی انڈیا نے پردیپ مور کے گول کی بدولت سبقت حاصل کر لی, جسے پاکستان کی جانب سے محمد رضوان سینئر نے تیسرے کوارٹر میں برابر کیا اور پھر محمد عرفان نے ایک اور گول کر کے پاکستان کو برتری دلوا دی. لیکن انڈین پلیئرز روپندر پال اور رمن دیپ سنگھ نے 2 میں 2 کر کے میچ جیت لیا. ادھر انگلینڈ اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان چٹاگونگ میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے دن کا کھیل اس وقت سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہوا جب بنگلہ دیش نے 286 رنز کے تعاقب میں 8 کے نقصان پر 253 رنز بنا لیے. یوں کل کھیل کے آخری دن بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 33 رنز درکار ہے اور دوسری اننگز میں اس کی 2 باقی ہیں. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان ابوظہبی میں جاری دوسرے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں 1 کے نقصان پر 114 رنز بنائے اور ویسٹ انڈیز پر 342 رنز کی برتری حاصل کر لی ہے. اس سے قبل ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 224 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. پاکستانی لیگ اسپنر یاسر شاہ نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. نیوزی لینڈ نے انڈیا کو موہالی میں ہونے والے تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں جیت کے لیے 286 رنز کا ہدف دیا ہے. دونوں ٹیمز کے درمیان 5 ون ڈے میچز پر مشتمل یہ سیریز 1-1 سے برابر ہے. ملائیشیا میں ہونے والے گولف ایونٹ میں امریکہ کے جسٹن تھامس نے کامیابی سے اپنے ٹائٹل کا دفاع کرتے ہوئے کوالالمپور میں گولف ایونٹ جیت لیا ہے. انگلش پریمیئر لیگ میں فٹ بال کلب لیورپول نے ویسٹ فارم کو 2-1 سے ہرا کر پوائنٹس ٹیبل پر دوسری پوزیشن حاصل کر لی. آج کے میچ میں مینچیسٹر سٹی کی ساؤتھ ہیمپٹن کو شکست کی صورت میں سٹی کی پوزیشن لیگ میں پہلی ہوگی. فارمولا 1 کار ریس میں مرسیڈیز ٹیم کے ڈرائیور لوئس ہیملٹن آج یو ایس گراں پری کا آغاز پول پوزیشن پر کر رہے ہیں.
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبناز. امریکہ میں ڈیموکریٹ جماعت کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کا کہنا ہے کہ انہیں اب پرواہ نہیں کہ ان کے حریف ریپبلکن پارٹی کے ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں, بلکہ ان کی توجہ مسائل پر مرکوز ہوگی. اس خبر کی تفصیل آپ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں. یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا. اہم خبروں کی 6 سرخیوں کے ساتھ فرج جاوید.
شام کے شہر حلب میں تین دن کی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد ایک بار پھر شدید جھڑپیں شروع ہو گئی ہیں. فضائی حملے میں شہر کے جنوب مغربی حصوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق حالیہ برس افغانستان میں پوست کی کاشت میں 10% جبکہ افیون کی پیداوار میں 43% اضافہ ہوا ہے. عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے مغربی صوبے انبار میں تازہ حملے کیے ہیں. دوسری جانب کرد پیشمرگا فوج نے دولت اسلامیہ کے مضبوط گڑھ کے قریبی قصبے باشیکا کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. عراق کی پارلیمان نے شراب بنانے، فروخت کرنے اور درآمد کرنے پر پابندی لگانے کے حق میں ووٹ دیا ہے. فیصلے کے مخالفین کا کہنا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف عدالت میں اپیل کریں گے. ڈیموکریٹک جماعت کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کا کہنا ہے کہ اب انہیں پرواہ نہیں کہ ان کے حریف ریپبلکن پارٹی کے ٹرمپ کیا کہتے ہیں.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس کی نشریات میں سن رہے ہیں اور اب وقت ہوا جاتا ہے وسعت اللہ خان کے ہفتہ وار ریڈیو کالم بات سے بات کا.
جب اخبارات اور رسائل اتنے زیادہ نہیں تھے تو جو بھی نیا لڑکا یا لڑکی صحافت کے پیشے میں قدم رکھتا اسے بہت سے تجربہ کار صحافیوں کی تربیتی معاونت میسر ہو جاتی. اس ماحول میں نوزائیدہ صحافی کو خبر کی زبان، تبصراتی ٹیکنیک اور رپورٹنگ کے بنیادی آداب جیسے گر سیکھنے کا موقع ملتا اور ایک آدھ برس کی پیشہ ورانہ گھسائی کے بعد وہ دشت صحافت میں اڑنے کے قابل ہو جاتا. لیکن پھر صحافت میڈیا کہلانے لگی اور میڈیا الیکٹرانک ہو گیا. ہر تیرے میرے کو پس منظر اور تجربہ دیکھے بغیر چینل کا لائسنس ملنے لگا تو صحافت کی بستی میں ہڑبونگ مچنا لازمی تھا. نو وارد اہل سرمایہ کو اپنی سرمایہ کاری پہ فوری منافع چاہیے تھا. فوری منافع اشتہارات سے جڑا تھا. اشتہارات کمانے کا دار و مدار اس پہ تھا کہ کس چینل کو کتنے لوگ دیکھتے یا سنتے ہیں. چنانچہ تربیت یافتہ صحافیوں کو رجھانے کی لپا ڈکی شروع ہو گئی. مگر صحافیوں کی تربیت یافتہ قسم چونکہ کمیاب تھی اور چینلز کی بھوک کہیں زیادہ، لہذا منڈی میں سے ہر طرح کا مال اٹھایا جانے لگا اور وہ بھی اچھے پیسوں پہ. یہاں تلک بھی ٹھیک تھا. جنگ کا اصول ہے کہ جب باقاعدہ فوج کم پڑنے لگتی ہے تو پھر ہر وہ شخص جو بظاہر صحت مند دکھائی دے اسے 2-3 ہفتے کی تربیت دے کے بندوق تھما محاذ جنگ پہ بھیج دیا جاتا ہے. چینلوں میں بھی یہی جنگی فارمولہ استعمال ہونے لگا اور جو جاذب نگاہ چہرہ، جو چرب زبان، جو دبنگ شخصیت کا مالک، جو چلتا پرزا جوڑ توڑیا، جو زیادہ چیخنے والا دستیاب ہوا اسے ایک مختصر تعارفی تربیت سے مسلح کر کے کیمرے کے آگے بٹھایا گیا، کیمرے کے پیچھے کھڑا کیا گیا یا پھر خبر کے تعاقب میں مائکروفون کی تلوار تھما کے روانہ کر دیا گیا. خبر لاؤ، بھلے کسی کے گھر میں کودو، کسی کے دفتر میں بغیر اپائنٹمنٹ گھسو، ہوٹل کے کمروں کے دروازے توڑو، خبر نہیں تو ایجاد کرو، اصل کردار نہ ملے تو ایکٹر استعمال کرو، کرین پہ جھول جاؤ یا دھماکے کی جگہ اہم ثبوت بچانے کے لیے لگائی حفاظتی پٹی پھاند جاؤ، ملبے میں پھنسے زخمی سے پوچھو اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، ریپ وکٹم کو جھما جھم اسٹوڈیو میں لاؤ اور اس کی راہ میں ماتم بچھائے چلے جاؤ. میت کے سامنے کھڑے ہو کے بیپر دینا بھی جائز ہے اور خالی قبر میں لیٹ کے لائیو رپورٹنگ بھی حلال. کچھ بھی کرو مگر خبر لاؤ، اچھوتی، ایکسکلوسیو، سنسنی خیز، دھماکے دار خبر. تمہاری تنخواہ چینل کی ریٹنگ سے جڑی ہے. نو ریٹنگ، نو سیلری. جھوٹ سچ طے کرنے یا خبر کے سب کرداروں سے رابطے کا وقت نہیں، سٹوری لکھنے اور ایڈٹ کرنے کا ٹائم نہیں، بس فوراً کسی بھی قیمت پہ بریکنگ نیوز پیدا کرو. تصدیق و تصحیح و تردید بعد میں ہوتی رہے گی. چنانچہ بھارت ہو کے پاکستان صحافت انفوٹینمنٹ سے گزر کر دیکھتے ہی دیکھتے کمیلے میں بدل گئی. جانور لاؤ، لٹاؤ، چھری پھیرو، گوشت بیچو. افرادی قوت کی تربیت پہ زیرو سرمایہ کاری کیے بغیر زیادہ سے زیادہ مال، اثر و رسوخ اور دبدبا کیسے پیدا کیا جائے، یہ ہے نیا آئین صحافت. چنانچہ رپورٹر اب وہ گو رکشک بن چکا ہے جو ہر ٹرک روک روک کے دیکھتا ہے کہ کہیں گو ماتا تو سمگل نہیں ہو رہی. ٹی وی چینل اور پیلے ایوننگر میں کون زیادہ زرد ہے کچھ پتا نہیں چل رہا. اور اس ماحول میں کسی ایک دن جب ایک خاتون چینل رپورٹر کو ایک باوردی سنتری تھپڑ مار دیتا ہے تو آزادی یہ صحافت خطرے میں پڑ جاتی ہے اور عورت پہ ہاتھ کیوں اٹھایا کی بحث شروع ہو جاتی ہے. کیا آپ نے کبھی سنا کہ اگلے مورچے پہ لڑتی کوئی خاتون سارجنٹ دشمن کی گولی سے زخمی ہو گئی ہو اور یہ شور مچ گیا ہو کہ یہ کیسا بزدل دشمن ہے جو عورت پہ گولی چلاتا ہے؟ جب صحافت ایک سرجیکل سٹرائک میں، قلم خنجر میں، مائکروفون بندوق میں، کیمرہ مشین گن میں اور رپورٹر کمانڈو میں بدل جائے تو پھر رپورٹر عورت ہے یا مرد کیا فرق پڑتا ہے؟ سامنے والے سے بنیادی اخلاقیات کی توقع تب تک جائز ہے جب تک آپ بنیادی پیشہ ورانہ اخلاقیات پہ قائم رہیں۔ بصورت دیگر آپ احتجاج نہیں کر سکتے کہ میں نے تو صرف ایک تھپڑ مارا تھا، سامنے والے نے جواب میں دو گھونسے کیوں جڑ دیے؟ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں،
اگر آپ وسعت اللہ خان کا یہ کالم پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب وقت ہوا چاہتا ہے آپ کا خط ملا۔
سامعین کی ڈاک پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف فخار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ مٹی تھرپارکر سے ہمارے پرانے سامع گنیش بالانی صاحب نے عرصہ دراز کے بعد یاد فرمایا ہے، لکھتے ہیں، ہر روز 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، بس اندھیرے میں بیٹھ کر بی بی سی کی روشن آوازیں سنتے ہیں اور من کا اندھیرا تھوڑی دیر کے لیے کم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ خبروں میں بھی دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کے سوا کم ہی موضوعات نظر آتے ہیں۔ بلوچستان میں آئے دن مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کسی طرح کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے۔ سندھ میں ہاسپٹلز کی یہ حالت ہے کہ کاغذات میں ڈاکٹر موجود ہیں لیکن حاضری زیرو ہے۔ مٹی کے ضلع ہاسپٹل میں ہر روز کسی زچہ کو اپنی نومولود اولاد سے محرومی کا دکھ سہنا پڑتا ہے۔ بھوکے اور بے روزگار عوام کے مقابل اراکین حکومت کی حالت دیکھیے تو جس کے پاس چند برس پہلے 1000 cc گاڑی تھی اب کئی کئی پیجارو اور لینڈ کروزرز بھگائے پھرتا ہے اور کروڑوں کے بنگلے میں رہتا ہے۔ ٹیکس کا محکمہ بھی تنخواہ دار ملازموں، وکیلوں، ڈاکٹروں اور کاروباری افراد پر تو نشانے باندھ کر ٹیکس لگاتا ہے لیکن اراکین پارلیمان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ شہروں میں حالت یہ ہے کہ مدرسوں سے نکلے ہوئے طلبہ اپنی تنگ نظری پر مبنی محدود سوچ کو سارے معاشرے پر لاگو کرنے کے در پہ ہیں۔ فرقہ پرستی کا زہر معاشرے کی رگوں میں گہرا اتر گیا ہے۔ آخر اس طرح کی سوسائٹی کا انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟
آپ کے درد مندانہ خطوط کا سلسلہ کافی عرصے تک رکا رہا گنیش جی، ہمیں خوشی ہے کہ آپ پھر سے ہماری محفل میں آ گئے ہیں۔ دیکھیے، ہمارا معاشرہ جن حالات سے گزر رہا ہے وہ اس سے پہلے بھی کئی اقوام کے ساتھ پیش آ چکے ہیں۔ یورپ جیسا روشن خیال معاشرہ بھی ایک دور میں مذہبی شدت پسندی اور فرقہ وارانہ جنون کے چنگل میں تھا، لیکن وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ تاریخ کا مطالعہ اسی لیے اہمیت رکھتا ہے۔
اور یہ اگلا خط ہے محمد اسلم آرزو صاحب کا، ملتان سے۔ لکھتے ہیں،
اور کیا خوب لکھتے ہیں آرزو صاحب، کے کچھ لگے بندے جملے یعنی سٹاک فریزز بہت مزہ دیتی ہیں۔ سارے یورپ اور امریکہ کے لیے وہ کافر ممالک کی اصطلاح برتتے ہیں اور مشرق وسطی کے بے عمل حکمرانوں کو تو ایسی کھری کھری سناتے ہیں کہ ہمارا مائکروفون ان فرمودات کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔
لیکن ہم ان کے خطوط کو کبھی یکسر مسترد نہیں کرتے،
بلکہ قابل نشر حصے ضرور پڑھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے معاشرے کے ایک بڑے طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں اپنے تازہ مکتوب میں آرزو صاحب؟
لکھتے ہیں، امریکہ، جرمنی اور فرانس میں پچھلے دنوں ہلاکتوں کے جو واقعات پیش آئے ان پر ہر طرف سے مذمت کے پیغامات آنے لگے۔ ان واقعات کی آڑ میں حکمرانوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی تحریک چلا دی اور عراق، افغانستان، شام، مصر اور یمن میں مسلمانوں کا خون ارزاں کر دیا گیا۔ لیکن جب فلسطین اور کشمیر میں اقوام متحدہ کی قرارداد کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ان ممالک کو سانپ سونگ جاتا ہے۔ جمہوریت اور مساوات کا نام لینے والے ان مغربی ممالک کا بھانڈا تو بیچ چوراہے کے پھوٹ چکا ہے۔ فلوریڈا میں گوری پولیس نے سیاہ‌فام بشندوں پر جو ظلم ڈھایا، اسے امریکی حکومت کی حمایت حاصل تھی۔ ہم اسی امریکی حکومت سے توقع باندھ کر بیٹھے ہیں کہ وہ نہتے کشمیری عوام پر چلنے والی گولیوں کو رکوا سکے گی، جن کی زد میں آ کر سینکڑوں کشمیری نوجوان بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ بی بی سی اردو سروس سے گزارش ہے کہ شکیل اختر کا دوسرا پہلو جاری رکھے، جس کے ذریعے کم از کم کشمیری عوام کی حالت زار عالمی سطح پر دیکھی اور محسوس کی جا سکتی ہے۔ آرزو صاحب اکثر ہمیں ثقافتی مشوروں سے بھی نوازتے ہیں اور ہمارے کلچرل فیچر بڑے ذوق و شوق سے سنتے ہیں۔ آج کے خط کا اختتام بھی ایسے ہی مشوروں پر ہوا ہے۔ آرزو صاحب لکھتے ہیں، آج کل بی بی سی اردو سروس میں ایک ثقافتی پروگرام کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے. برگ گل اور شاہین کلب سننے والے سامعین منتظر ہیں کہ آپ لوگ کب اس کمی کو دور کرتے ہیں. محترمہ شمیم آرا کی وفات کا سن کر دلی صدمہ ہوا اور مزید افسوس اس بات پر ہوا کہ میڈیا نے اتنی عظیم فنکارہ کو خراج عقیدت پیش نہیں کیا. البتہ آپ کی بی بی سی اردو سروس نے اس روز تقریباً سارا پروگرام مرحومہ کے نام کر کے تعزیت کا حق ادا کر دیا.
گلوں شکوں سے بھرے آپ کے خطوط میں جب کوئی مثبت بات نظر آتی ہے تو دل چاہتا ہے اس کا تعویذ بنا کے رکھ لیا جائے. آپ جس محبت، شوق، دلچسپی اور گہری توجہ سے ہمارے پروگرام سنتے ہیں اس کے لیے ہم ممنون ہیں. بس یورپ اور امریکہ کے ذکر پر آپ جس شدید جذباتی رد عمل کا شکار ہو جاتے ہیں وہاں ذرا ہاتھ ہولا.
آرزو صاحب کے بعد ایک اور مستقل سامع کا خط، یعنی فیض گنج ضلع خیرپور سے محمد عثمان بلوچ.
اچھا تو کیا فرماتے ہیں آج کے خط میں بلوچ صاحب؟
لکھتے ہیں، خط لکھنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے لیکن آپ اس پروگرام کا وقت نہیں بڑھا رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ خط کی باری کئی کئی ہفتے بعد آتی ہے اور جو بھی نیا سامع خط لکھتا ہے آپ اسے محفل میں شامل کر لیتے ہیں، جس سے پرانے سامعین کی حق تلفی ہوتی ہے.
دیکھیے، خطوں کے انتخاب میں نئے اور پرانے کا کوئی سوال نہیں ہوتا، خط کے مدرجات دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے. ویسے بلوچ صاحب، آپ بھی تو چند برس پہلے ایک نئے سامع تھے اور جنہیں آپ آج نئے سامعین کہہ رہے ہیں وہ بھی چند برس بعد پرانے ہو جائیں گے آپ کی طرح.
خط کے آخر میں بلوچ صاحب لکھتے ہیں، میں نے بڑی مہنگی کال بک کروا کے صبا رحمت صاحبہ کے پروگرام میں اپنی آواز ریکارڈ کروائی ہے لیکن انہوں نے ابھی تک نشر نہیں کی، مہربانی سے میری سفارش کر دیجیے.
جی سفارش تو ہم کر دیں گے لیکن اس میں ایک رسک ہے، جس کی سفارش کر دی جائے اس کی آواز تو صبا رحمت کبھی بھی نشر نہیں کرتی کیونکہ وہ سفارش کو نالائقی کی علامت سمجھتی ہیں. اب دیکھ لیجیے، کہتے ہیں تو ہم سفارش کر دیں گے.
جیکب آباد کے اسلم بروہی صاحب نے ایک دلچسپ سوال ارسال کیا ہے. لکھتے ہیں، سیاست کا مطلب تو ہم پالیٹکس ہی سمجھتے تھے، کل لغت میں دیکھا تو سیاست کا مطلب لکھا تھا کڑی سزا دینا. یہ مطلب پڑھ کر پہلے تو میں ہنسا کہ یہ کیا مطلب ہوا، لیکن پھر رویا کہ سیاستدان ساری عمر ہمیں سزا ہی تو دیتے رہتے ہیں، اب آپ ہی بتائیں کہ لفظ سیاست کا اصل مطلب کیا ہے.
اسلم بروہی صاحب، لفظوں کا مطلب زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتا بھی رہتا ہے. آپ نے جس لغت میں یہ مطلب دیکھا ہے وہ کم از کم 100 سال پرانی ہوگی کیونکہ اس وقت سیاست کا مطلب سزا ہی ہوا کرتا تھا. مرزا غالب کا معروف مصرع ہے، دل ہی تو ہے سیاست درباں سے ڈر گیا. لیکن اب اس لفظ کا مطلب بدل چکا ہے اور اس سے مراد کاروبار حکومت ہے.
سامعین، ہمیں خط ضرور لکھیے. ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے زہا جواد اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
بات بی بی سی کے ساتھ.
پی ٹی آئی حکومت کو چاہیے کہ یہ مہم موقع پر موجود تھے ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے.
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں بہت جلد ہفتہ وار سلسلہ آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا.
کبھی کبھار آتے ہیں ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے.
میں وزیر پانی اور بجلی.
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو.
میری گزارش ہے بی بی سی سے،
میری سوال یہ ہے،
پروگرام نہیں سن پاتے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. نمبر ہے 0800-222-275. موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی. پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین، آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں.
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. ثقافت سے متعلق ویب سائٹ فنون نے سیلون سیشن کے نام سے ایک خصوصی سلسلہ شروع کیا، جس کا آغاز لندن میں پچھلے دنوں پاکستانی راک بینڈ نوری کے بیس پلیئر علی حمزہ نے کیا. آپ کو سنوانتے ہیں علی حمزہ سے ہماری ساتھی فیفی ہارون کی گفتگو.
آج میں یہاں آنے سے پہلے آپ کے پرانے گانے سن رہی تھی. وہ جو ایک وقت تھا جب آپ کے بال بہت لمبے ہوتے تھے، بہت زیادہ ٹیسٹوسٹرون نوری کی خاصیت تھی، گانے بھی مطلب اس قسم کے چلتے تھے ریلنٹلس، اور آپ کی ویڈیوز بھی بین ہوتی تھیں यू वर द ओरिजिनल डिसेंटर्स और फिर मैं आपकी आज की मौसीकी सुन रही थी, जैसे कोक स्टूडियो के जो गाने हैं जो बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म की मौसीकी है।
पार चना दे दे से
ये कोक स्टूडियो की वजह से हुआ या आपके खुद का सुर का सफर है?
मजे की बात यह फीफी के जो आप आजकल हमारी मौसीकी सुन रहे थे हम उसमें पले बड़े थे। मेरी माँ एक क्लासिकल म्यूजिशियन है, वो एक साज बजाती है जो मेरे नाना ने ईजाद किया था। म्यूजिक तो मैं माँ के पेट से सुनता आ रहा हूँ, तो बताती कि जब तुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू एंड देन उसके बाद जब तुम पैदा भी हो गए तो तुम्हें मैं वहाँ पे वीणा के सामने रखती थी या फिर मैं अपनी प्रैक्टिस करती थी, तो वो सब कॉन्शियसली वो सब कुछ तो हमारे सिस्टम में जा रहा था। मेरे नाना जब वो उनके बच्चे बड़े हो रहे थे तो वो देख रहे थे कि ये बच्चे बीटल्स सुनना शुरू हो रहे हैं, तो उनको लगा कि इनके बच्चे जो हैं वो अपने विरसे से ज़रा दूर जा रहे हैं। वो हमें बस बार बार ये बताते थे कि यार एक खजाना छोड़ के गए थे 3,000 साल पहले कुछ लोग, और उसके बाद हम उसकी सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता तबाह करते गए हैं। उनका सारा मकसद ये था कि वहाँ से वो सिरा पकड़े।
जब आप लोगों ने मौसीकी शुरू की तो आपका रुख बिल्कुल एक दूसरी तरफ चला गया, मगर उम्र का भी तकाजा हो सकता है क्योंकि वक्त अलग अलग होता है।
हमारी जनरेशन काफी हद तक डिस्कनेक्ट कर चुकी थी उस किस्म के म्यूजिक से, और दूसरी बात यह है कि जो इम्पैक्ट था रॉक म्यूजिक का, आप खुद रॉक म्यूजिक की बहुत फैन है तो आप जानती हैं कि वो जब आया तो उसने किस तरीके से सबको, इट्स वेरी लिबरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर एनी आर्टिस्ट टू गो आउट एंड से व्हाटएवर वन वांट्स टू से। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं अपने आप को नूरी का बाप कंसिडर करता हूं। नूरी की माँ अली नूर है, मेरा बड़ा भाई, उसने मेहनत की, उसने उसको पाल पोस के बड़ा किया। मैं एक बहुत बुरा बाप था, मेरी वजह से नूरी का आइडिया जरूर उसके जहन में आया क्योंकि वो तो इंग्लिश में करना चाहते थे सब कुछ, मैंने उर्दू में एक गाना बना दिया, उसने कहा वाह हम तो उर्दू में भी ये कर सकते हैं।
वैसे लगता ही है जब अली गाता है कि वो अंग्रेजी में ही गा रहा है।
He was in a band called Coven, ये जो 90s का अंडरग्राउंड म्यूजिक सीन था लाहौर में, मैं एल्बम निकाली एक टोटली इंग्लिश सॉन्ग एंड वेरी गुड सॉन्ग्स आल्सो।
आपने ये कहा कि रॉक में एक लिबरेटिंग एक फीलिंग होती है, मगर आप अगर अर्ली रॉक पाकिस्तान में ले जाए तहलका मच गया था, जीन्स बैन हो गए थे टीवी पे, लंबे बाल बैन हो गए थे।
हमारा वक्त अच्छा था, वो जिस वक्त में आए थे उस वक्त में जो मुल्क के हालात थे वो फर्क थे। हम जिस वक्त में शुरू हुए वो सैटेलाइट चैनल्स नए नए शुरू हुए थे, परवेज मुशर्रफ का जमाना था, वो शौकीन आदमी था, उसने काफी आर्ट्स को फरोग दिया, तो हम लोगों का इस लेवल पे बहुत आजादी थी। इसी वजह से हमारा म्यूजिक सियासी भी नहीं था, हम लिखते थे अपने मुल्क से मोहब्बत के बारे में, बेसिकली इतना ही सिंपल आइडिया कि यार आप इस मुल्क से ना जाओ।
आप उस किस्म के गानों की बात कर रहे हैं जैसे मनवारे या मेरे लोग?
मनवारे हमारे लिए सौतेले गाने की तरह, सच्ची बात ये मनवारे अली नूर के लिए, सजाद गुल ने एक फिल्म के लिए उसको प्रोजेक्ट दिया था, वो गाने उसने बनाया और वो सजाद गुल ने भी रिजेक्ट कर दिया। किसी की नीयत नहीं थी कि मनवारे से नूरी का स्टार्ट हो। नूरी सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि अली नूर के नाम में नूर है, नूरी के पीछे एक पूरी फिलॉसफी थी। नूरी का जो इस्म बामुसम्मा होता है कि नूरी वो है जो नूर से बना है, और मकसद ये था कि वहाँ वहाँ रोशनी पैदा करो जहाँ रोशनी नहीं डाली गई है, जिस चीज को भी देखो उसको नई रोशनी में देखो, नई नजर से देखो।
अगर आप सोशल इश्यूज को सामने रखते हैं या आप पाकिस्तान की मुस्तकबिल के बारे में या माजी के बारे में बात करते हैं तो वो भी एक किस्म की सियासत होती है।
आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं आम आदमी की बात कर रहा था, जब वो सियासत देखता है तो वो कहता है कि नवाज शरीफ, इमरान खान और उनकी लड़ाई झगड़े, वो हम नहीं करते थे, कभी नहीं किया हमने। हमें कोई शौक नहीं था कि हम पॉलिटिशियंस का एहतसाब करवाएं, हमारा जो फोकस था वो यूथ पे था, जो नई जनरेशन आ रही है, बेसिकली जिस जर्नी से हम गुजरे अपनी ज़िंदगी में कि यार तुम्हारे अगर ड्रीम्स हैं, तुम्हारे कोई ख्वाब हैं, तुम्हारी कोई एस्पिरेशन है, कोई डिज़ायर है, खुल के अपने शौक से परसू करो, कोई भी काम करोगे वो मेहनत के बगैर फल नहीं लाए, इस तरह की बात है।
Is there any sibling rivalry or not?
देखिए हम दो भाई, एक शेख सादी की कहावत भी हमने सुनी, तक बाश बरादरे खुर्द ना बाश, वो होता है कि पालतू कुत्ता होना बेहतर है छोटे भाई से।
सब समझते हैं कि आप बड़े भाई हैं।
एक्ट ऐसे करता हूँ और वो एक्ट ऐसे करता है कि वो छोटा भाई है। अलूर हमेशा चाहता था कि मैं नूरी का हिस्सा बनूँ, हमेशा से। म्यूजिक करना ही प्रोफेशनली या एक बैंड बनाना ये अली नूर के ख्वाब थे। म्यूजिक मेहनत का काम बहुत था। इकोनॉमिक्स में मैंने BSc किया था, एक नियत थी PhD करूंगा मैथमेटिक्स में, मुझे वो मुश्किल लगता था लेकिन म्यूजिक उससे भी ज्यादा मुश्किल चीज थी। फिर मैं ज्यादा टैलेंटेड आदमी था और हूँ अभी भी, सीधी बात, वो मेहनती आदमी है। आइडियाज मेरे पास ऐसे करके मुझे इतनी टाइम नहीं लगता था उसके ऊपर यू नो टू कम अप विद अ मेलोडी या टू पुट सम लिरिक्स डाउन. वो बेचारा महीने महीने लगाता था, वो मैं 5 मिनट में आगे कर देता था. अब तो नूरी हम दोनों का रही नहीं है, हमारी टीम है बहुत सारे लोगों की, दे आर वर्किंग मोर फॉर नूरी देन अलीनूर एंड आई आर वर्किंग ऑनेस्टली स्पीकिंग. हमने अपने फैंस को अपने बहुत करीब रखा, उन कुछ लोगों से तो खास तौर पे उनको अपने साथ इन्वॉल्व किया किसी ना किसी तरीके से, उनको पुश किया कि यार अगर तुमने MBA नहीं करना, तुमने इंजीनियर नहीं बनना, तुमने जर्नलिज्म करना है या तुमने डांसर बनना है, करो, आई एम देयर टू पुश यू. आई गेस वो एक हमारा ऐसा कनेक्शन था कईयों के साथ कि उन्होंने अपनी जिंदगी बदली. हमें सबसे ज्यादा खुशी होती थी जब हमें ईमेल आती थी कि हम आपके म्यूजिक सुनते हैं जब हम अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होते हैं, उस वक्त नहीं कि जब हम डांस कर रहे होते हैं, जब हम भंगड़ा डाल रहे होते हैं. दैट वाज द आइडिया ऑफ नूरी.
एक वक्त था पाकिस्तान में कि म्यूजिक सीन पे एल्बम बनाई जाती थी, एक बॉडी ऑफ वर्क होता था, और आपकी तो ट्रिलॉजी है तो बहुत लंबा बॉडी ऑफ वर्क है. क्या वो जमाना चला गया है?
देखिए, ये जो जमाना जिसकी हम बात कर रहे हैं ना एल्बम्स का, ये है 50 साल का जमाना. म्यूजिक की हिस्ट्री 50 साल की नहीं, और ये टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट भी था. आज आप 10 घंटे का भी गाना लगा के बना सकते हैं, आप 30 सेकंड का भी गाना बना सकते हैं. इसी तरह म्यूजिक की जो नेचर है वो भी टेक्नोलॉजी से बहुत डिटरमिन होता है. रॉक म्यूजिक जब आया, इट वॉज एक्चुअली गिटार के एम्पलीफायर में डिस्टॉर्शन आ गई या रिवर्ब्स आ गए, कंप्रेसर्स जब आए, इन सारे एस्पेक्ट्स ने म्यूजिक की जर्नी को डिटरमिन किया.
मगर फिर भी तीसरी एल्बम आपने बनाई, चाहे 10 साल बाद बनाई, आपके बड़े क्रिप्टिक किस्म के टाइटल्स होते हैं, बेगम, गुल, बकाउली, सरफरोश, और फिर वो क्या,
पीली पत्ती
और राजा जानी की गोल दुनिया. एनलाइटन मी प्लीज कि ये क्या है.
पीली पत्ती और राजा जानी तंबाकू है, पान में जो डाले जाते हैं. हमारी ट्रिलॉजी थी एल्बम की सुनो कि मैं जवान, वो एल्बम थी कि जहाँ बहुत हम जवानों से हैं, 14-15 साल से 20 साल तक के लोग होते हैं, हमारे ख्वाब होते हैं, हमारे डिज़ायर्स होते हैं, हमारी बहुत एस्पिरेशन हैं, बहुत डिज़ायर्स हैं, और अंदर सब सब कुछ है, लेकिन हमारा फोकस नहीं, हमारा विजन अभी क्लियर नहीं है क्योंकि हम अभी छोटे हैं. तो वो पूरी एल्बम उसके बारे में कि ख्वाब देखो, अपने आप को पुश करो, हाँ मेहनत करो, कंसिस्टेंटली करो, इस मुल्क में रह के करने की कोशिश करो. दूसरी एल्बम जो है वो ये है कि यार ये बच्चा जब थोड़ा सा और बड़ा होता है, उसको जिंदगी की रियलिटीज के साथ डील करना पड़ता है, उसके डिसहार्टन होता है सबसे. तो पीली और पत्ती और आय जानी उसमें दो कैरेक्टर्स हैं जो हीरोइन के एडिक्ट्स हैं, और वो इतने गुम है अपनी जिंदगी में कि उनको सबसे बड़ी रियलाइजेशन यही होती है कि दुनिया गोल है. वो दैट वाज अ डार्कर इंट्रोस्पेक्टिव काइंड ऑफ एन एल्बम. बेगम गुल बकावली उसका थर्ड स्टेज है, एक दिन सोनाग में तब के कुंदन बनता है, फिर असली जर्नी शुरू होती है. पाकिस्तान की स्टोरी, पूरी जर्नी को दिखाया कि जहाँ से पाकिस्तान बना, कुछ सवाल हमने रेज किए कि क्या हमने जो अपने मुल्क के बारे में आइडियाज बनाए हुए और जो हमारे मुल्क के आज हालात हैं, अब उनके बारे में अगर हमने कुछ करना है तो उनकी असलियत को समझना पड़ेगा. हमने जो अपने जहन में कन्फ्यूज से फैक्ट्स बनाए हुए अपनी आइडेंटिटी के बारे में, वो आज क्लियर हो रहे हैं. आज हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री दोबारा से पता चल रही है. मेन बात यह कि यार अब कुछ करो, जरूरी नहीं है कि तुम सियासत के जरिए करो, कुछ ऐसा करके दिखाओ कि जो दूसरों के लिए एक रास्ता खोले, सिर्फ तुम्हारे लिए ना रास्ता.
अस्सलाम वालेकुम. पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, 13 और 14 अगस्त सन 1947 की दरमियानी रात, सुबह आजादी
1947 जिससे आपकी एल्बम शुरू होती है, एक सवाल पे आप गाना खत्म करते हैं.
बाकी सारी एल्बम्स में कॉन्सेप्ट था लेकिन सॉन्ग बाय सॉन्ग वो नहीं चल रहा था. इसमें शुरू होती है और एंड होती है साया खुदाए जुल जलाल पे. ये एल्बम कौमी तराना है और फिर उसके बाद एक चांट में जाता है कि देखो नजरें उठा के मंजिल दूर बड़ी दूर खड़ी है, होशियार चलो इस राह पर, मुश्किल हर लम्हा हर मोड़ खड़ी है. शुरू 1947 से होती है और एल्बम खत्म साया खुदाए जुल जलाल पे होती है कि हाँ तुमने सवाल पैदा किया, अपने जहन में सोचा. और दूसरी बात है कि तुम अकेले नहीं हो, वो अकेला आदमी आया था ना 1947 में, एक बल्कि औरत थी, बेगम गुल बकावली थी.
तो माइग्रेशन की बात यूरोप में भी हर रोज हो रही है, सीरिया से आ रहे हैं, पाकिस्तान तक से आ रहे हैं यहाँ लोग, दुनिया बदल रही है माइग्रेशन की वजह से.
यहाँ पे अब लोग ज्यादा उसको समझेंगे क्योंकि अब वो पाकिस्तान की रियलिटी नहीं रही है.
मौसीकी भी कॉन्टेक्स्ट में बदलती रहती है ना.
बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज लोग फिर से सोचने को मजबूर हो रहे हैं इन चीजों के बारे में. तो अच्छी बात है. अच्छी क्या बात है, अच्छी बात नहीं है एक तरीके से. ऐसे सवाल कम आने चाहिए इंसान के सफर में, लेकिन सवाल आने चाहिए, ये तो बात है. मेरे अंदर मुल्क और कौम नहीं चलता था जब मैं म्यूजिक बनाता, मेरे अंदर میرا اپنا ایک کسی بھی انسان کا ایکسپیرینس چلتا تھا. نوری کے جتنے بھی لو سانگز ہیں وہ میں نے بنائے. نور کو تو لو کے نام سے کچھ ہوتا تھا اس کے اندر کچھ, یو نو.
آپ کچھ عاشقانہ قسم کے؟
عاشقانہ ہوں ہاں, تھوڑا سا فلوسافیکل بھی رہ چکا ہوں زندگی بھر, تو آج کل نہیں ہوں اتنا, کیونکہ زندگی تو جینے میں مزہ ہے, سوچنے میں نہیں. سوچنے اور زندگی کے جینے کو ساتھ میں لا لے تو پھر سب سے زیادہ مزہ ہے.
جو گانا آپ نے کیا تھا کتے, اس میں ایک پنجابی راک پہلی دفعہ ہوا تھا, اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے وہ ڈیولپ نہیں کیا.
کتے سے پہلے بھی ہم نے پنجابی راک کیا تھا, پہلے البم میں سونی چھٹ دے مہیوال, ڈھائی منٹ میں گانا لکھا گیا تھا اور ڈیڑھ گھنٹے میں کمپوز ہوا تھا. اب ہم اور اپنی بہت ساری ڈائمینشن ایکسپلور کر رہے ہیں, تو ہم نے کافی سال نہیں کی, صرف اپنا میوزک نہیں کرنا چاہ رہے, لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا چاہ رہے کہ وہ اپنا کریں کام. علی نور نے اپنا پورا ایک بلیو ان یور سیلف میوزک کے نام سے ایک پلیٹ فارم کھولا, وچ از ناٹ اے ریکارڈ لیبل. اس کا صرف مقصد ہے کہ ٹو فیسلیٹیٹ فار دی اپ کمنگ جنریشن آف میوزیشینز اینڈ آرٹسٹ, کے لیے رستہ آسان کریں, جن مشکلات سے ہم گزرے ہیں وہ ان کو نہ فیس کرنی پڑے.
یہ تھے بینڈ نوری کے علی حمزہ, جن سے ہماری ساتھی فیفی ہارون نے بات کی. تھوڑی دیر میں آپ کو ابو ظبی لیے چلتے ہیں, جہاں پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن کے کھیل کی تفصیلات جانیں گے. پہلے یہ کہ پاکستانی بالر یاسر شاہ کو دبئی ٹیسٹ میں پہلی بار استعمال ہونے والی گلابی گیند اور روایتی کرکٹ بال میں کیا فرق محسوس ہوا؟
دبئی کا ٹیسٹ میچ جو تھا وہ ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ تھا, جس میں رات کو ڈیو پڑ کے تھوڑا سا ڈیو ہوتا تھا, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا وکٹ سلو کافی سلو تھا, کیونکہ اس طرح اسپنرز کا جتنا جس طرح ہونا چاہیے تھا وہاں پہ, جس طرح پہلے میچز ہوئے ڈے میں تو اس طرح نہیں ہوتا. یہاں پہ ابھی یہ کہ یہاں پہ کل چوتھا دن ہے, انشاءاللہ اسپنرز کے لیے اور زیادہ ہیلپ فل ہوگا.
یاسر شاہ سے عبد الرشید شکور نے بات کی, جو اس وقت ہمارے ساتھ ابو ظبی سے براہ راست موجود بھی ہیں. جی عبد الرشید شکور صاحب, کیا تفصیلات ہیں آج کے دن کا جو کھیل ہوا اس کی؟
جی پاکستانی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو ایک بھاری برتری کے ساتھ زیر کرنے کا پورا سامان کر لیا ہے. تیسرے دن کا جو کھیل ختم ہوا تو پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں 114 رنز بنائے اور اس کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہوا تھا. اظہر علی 52 رنز پر اور اسد شفیق 5 رنز پر کھیل رہے ہیں, اور پاکستان کی جو مجموعی برتری ہے وہ 342 رنز تک جا پہنچی ہے. آج ویسٹ انڈیز نے ابتدا کی تھی 106 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر اپنی اننگز, اور 224 رنز پر آؤٹ ہو گئی. فال آن ہوا لیکن فال آن نہیں کرایا مصباح الحق نے, اور دوبارہ بیٹنگ کو ترجیح دی. پاکستان کی طرف سے یاسر شاہ اور راحت علی نے بڑی عمدہ بالنگ کی. یاسر شاہ نے 86 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کی اور راحت علی نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. تو اس وقت پوزیشن اس وقت پاکستان کے حق میں ہے, مضبوط گرفت ہے اس وقت پاکستان کی ابوظہبی ٹیسٹ کے لیے.
شکر, یہ بتائیں کہ پاکستان نے فالو آن کیوں فورس نہیں کیا, کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے مصباح الحق کی آپ کے خیال میں؟
مصباح الحق ہمیشہ جو ہے وہ ایک محفوظ جس کو کہتے ہیں راستہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو جیت بھی ملے, اور کوئی اس طرح کا وہ رسک نہیں لیتے. یہ پانچواں موقع ہے, یہ پہلا موقع نہیں ہے عادل, پانچواں موقع ہے کہ مصباح الحق نے اپنی کپتانی میں جو ہے وہ پاکستانی ٹیم نے حریف ٹیم کو جو ہے وہ فالو آن پر مجبور کیا ہو لیکن انفورس نہیں کیا اور دوسری بیٹنگ کی. وہ ایک یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ بالرز جو ہیں وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, یہاں موسم جو ہے گرم ہے, وکٹ اتنی فرینڈلی نہیں ہے بالرز کے لیے, تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک اور مضبوط برتری لی جائے دوسری اننگز میں بیٹنگ کر کے, اور پھر اس کے ملبے تلے جو ہے حریف ٹیم کو جو ہے وہ دبا دیا جائے.
اچھا شکور, میں اس وقت ابھی bbcurdu.com پر جو پیج کھلا ہوا ہے وہ وہی آپ کی آج کی خبر میں پڑھ رہا ہوں, اور اس میں آخر میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ تقریباً کوئی 7 کے قریب فیصلے جو ہیں وہ امپائروں کے اس ٹیسٹ میچ میں غلط ثابت ہو سکتے ہیں, اگر مختصراً کچھ بتائیے گا ہمیں اس پہ.
جی ہاں, یہ ریویو سسٹم جو DRS ہے اس میں جو امپائر جو ہیں انہوں نے فیصلے کیے, ایلنگورتھ اور خاص طور پر جو مائیکل گف ہیں نئے امپائر ہیں ICC کے پینل میں, تو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. انہوں نے جن کو بیٹسمینوں کو ناٹ آؤٹ کیا وہ پھر ریفر ہوا تھرڈ امپائر کی طرف, وہ آؤٹ ہوئے, جو آؤٹ کیا وہ ناٹ آؤٹ ہوئے. تو یہ میچ دونوں امپائرز کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں رہا ہے, حالانکہ کوئی بریڈ اتنی زیادہ ٹرننگ نہیں ہے کہ جس پر امپائرز کو مشکل ہو, لیکن یہ دونوں امپائر جو ہیں ابھی تک صحیح فیصلے کرنے میں جو ہے وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے, ایک کڑے امتحان سے یہ دونوں گزر رہے ہیں.
اور شکور, مختصراً آخری کوشچن آپ سے یہ بھی کہ آپ کے خیال میں یہ میچ کل تک یا پرسوں تک ہی جائے گا, آج کل وائنڈ اپ ہونے کے کوئی چانسز ہیں؟
یہ اسی صورت میں ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم کل جلدی آؤٹ ہو جائے اور پھر ویسٹ انڈیز کو جلدی آؤٹ کرے, لیکن مصباح الحق کا جس طرح کا انداز ہے وہ بہت سیف کھیلیں گے, اور پاکستان جو ہے وہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ وہ کھانے کے وقت کے بعد بھی پاکستان کی بیٹنگ جو ہے وہ رہے گی, اور اس کے بعد جا کے کہیں وہ ڈکلریشن کریں گے.
ابوظہبی سے عبد الرشید شکور, ہمیں تفصیلات فراہم کرنے کا بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا آج پروگرام. ایڈیٹر تھیں امبر خیری, پروڈیوسر تھے ساجد اقبال, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں لیزا ہیک, اسلام آباد میں عامر صدیق. عادل شاہ زیب کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے. آخر میں اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ فرحت جاوید.
شام کے شہر حلب میں تین دن کی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد ایک بار پھر شدید جھڑپیں جاری ہیں. روسی فضائی حملوں میں شہر کے جنوب مغربی حصوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. عراق میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے مغربی صوبے انبار میں تازہ حملے کیے ہیں. ادھر کرد پیشمرگہ فوج نے دولت اسلامیہ کے مضبوط گڑھ کے قریبی قصبے باشیکا کا کنٹرول سنبھال لیا ہے. ترکی نے موصل میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف کرد پیشمرگہ کے ساتھ کارروائی میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے. عراق کی پارلیمنٹ نے شراب بنانے, فروخت کرنے اور درآمد کرنے پر پابندی لگانے کے حق میں ووٹ دے دیا ہے. اقوام متحدہ کے مطابق حالیہ برس میں افغانستان میں پوست کی کاشت میں 10% جبکہ افیون کی پیداوار میں 43% اضافہ ہوا ہے. صومالی قزاقوں نے 26 افراد کو تقریباً 5 برس تک یرغمال بنانے کے بعد رہا کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.